الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا والفتنة اتباعه، وأرنا الباطل باطلا والفتنة اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. آپ کے علم ہے کہ میرا آج کا موضوع ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس موضوع پر سب سے پہلے مجھے یہ تبدیلی بات آپ سے گوش گزار کرنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے عظمت کے مختلف پہلو ہیں. ایک ہے آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کی عظمت بحثیت نبی، ایک ہے آپ کی عظمت آپ کا مقام رفیع و بلند بحثیت انسان، پھر انسان کی حیثیت سے بھی ایک پہلو ہے روحانیات کا، آپ کا مقام و مرتبہ روحانی اعتبار، اور دوسرا پہلو ہے عام انسانی معاملات کا، جن میں کہ انسان اپنی زندگی کے دوران لا محالہ جن میں سے گزرتا ہے اور مختلف حیثیتوں سے دنیا میں کام کرتا ہے. تو یہ جو مختلف پہلو ہیں عظمت محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض پہلوؤں کے بارے میں یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس کی عظمت، آپ کی عظمت کا بیان تو درکنار، اس کا ادراک اور شعور اور فہم بھی ہمارے لیے ناممکنات ہے. دیکھیے، سادہ سی مثال ہے کہ ایک معالج کا، ڈاکٹر کا، حکیم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اپنے فن میں. اس سے ظاہر ہے صرف کوئی معالج یا حکیم اور ڈاکٹر نہیں جان سکتا. ایک انجینئر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں، اس سے واقفیت صرف انجینئر کو حاصل ہو سکتی ہے. لہذا ایک نبی کی حیثیت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ صرف کسی نبی ہی کے لیے ممکن ہے کہ اس کا اندازہ کرتے ہیں، کسی غیر نبی کے لیے یہ محال عقلی ہے. مزید بڑا، کسی بھی انسان کا کسی فن میں کیا مقام ہے، اس کا جو ایگزیکٹ تعلیم ہے، وہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس فن میں اس سے بالا تر. اس لیے کہ نیچے جو ہوگا وہ تو صرف دیکھے گا اوپر کی طرف، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے سے بلند تر مقام کے حامل شخص کا اصل مقام و مرتبہ معین کر دے. اب ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالا کر مقام کسی نبی کا نہیں، لہذا کسی نبی کے لیے بھی یہ محال عقلی ہے کہ وہ حضور کے اصل مرتبہ اور مقام کو سمجھ سکے. خدا یہ کہ عام انسان غیر نبی، اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ محالات سے اپنی عمل سے. اسی طرح روحانی اعتبار سے حضور کا کیا مقام ہے، ظاہر بات ہے کہ کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس کا ادراک و شعور ممکن نہیں. چند باتیں میں آپ سے عرض کیے جیسا ہوں, بعض اعتبارات سے خود حضور نے ان سے واضح کیا کہ یہ تمہارے لیے ناممکن ہے کہ سمجھ سکو. مثال کے طور پر حضور صوبِ وصال رکھتے تھے, صوبِ وصال اسے کہتے ہیں کہ آج روزہ رکھا اور شام کو اسے افطار نہیں کیا, وہی روزہ رات سے گزر کر پھر اگلے دن تک چلا اور اگلے دن شام کو افطار ہوا, تو یہ دو دن کا صوبِ وصال. اگر یہی بات آگے ایک اور دن چلے گی تو تین یوم کا صوبِ وصال ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صوبِ وصال رکھتے تھے, لیکن اپنے ساتھیوں کو صحابہ کو یعنی روک کیجیے, ہمارے لیے تو کیا سوال پیدا ہوتا, صحابہ کو بھی روکتے تھے. جس پر کسی صحابی نے سوال کر لیا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ایوکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو میرے مالک ہو؟ ابھی تو ان کا ربی, میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. وہ یسکینونی و یسقینی, وہ مجھے کھلاتا اور کھلاتا ہے. اب بتائیے ہم میں سے کس کے لیے ممکن ہے کہ تصور کر سکے کہ یہ سب بصری جو اللہ کے ہاں ہوتی تھی اس کی نوعیت کیا تھی, اس کی کیفیت کیا تھی؟ وہ کھلانا اور پلانا کس نوعیت کا تھا جو اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرتا تھا؟ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ چیز بھی ہمارے دائرے سے خارج ہے. اچھا میں تو اپنی بات کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑے صوفی اور بڑے سے بڑے ولی اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ حضور کے روحانی مقام کا پورا پورا احساس ہو. ان دونوں پہلوؤں سے جب ہماری اپنے اور ہمارا فہم و شعور اور ادراک عاجز ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑی خطا, بہت بڑی غلطی ہے. یہ بڑی خطا اس اعتبار سے نوٹ کیجیے, سادہ سی مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک لطیفہ ہے, کسی دیہاتی کی کوئی مشکل تھی جسے کسی ایک شہری بابو نے, شہری شخص نے حل کر دیا, اور وہ شخص جو تھا شہری وہ ڈپٹی کمشنر تھا, لیکن اس دیہاتی نے اسے دعا دی خدا تجھے پٹواری بنائے, اس لیے کہ اس دیہاتی کے لیے سب سے بڑا عہدہ, سب سے زیادہ صاحب اختیار رہتی پٹواری کی. اس کی تھوڑی سی جنگی سے قلم سے اس کی زمین کسی اور کے نام درج ہو جاتی, انتقال ہو جاتا, اسی کے قلم کی جنگی سے مالیانہ معاف ہو جائے گا. سارے اختیارات اس دیہاتی کے جو ہے کاٹ کاٹ کے جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہیں. اسے کیا معلوم کہ جس پٹواری سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک کتنے عہدے ہیں درمیان میں, اور وہ سب کتنے مقام بلند پر فائز ہے جسے وہ دعا دے رہا ہے پٹواری ہونے کی. اسی کا اندیشہ ہے کہ ہم اگر حضور کے ان مقامات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو شدید خطرہ ہے کہ ہم حضور کی توہین سے متفق ہو جائیں, اس لیے کہ تمام حق کو بیان ممکن نہیں ہے. جب تمام حق کو بیان ممکن نہیں ہے تو ہم اپنے تصور کے مطابق مدح کریں گے, اور وہ بہت کمتر ہوگی اصل مقام کے اعتبار سے, اور اسی کا نام توہین ہے. یہی وجہ ہے, دیکھیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سادگی کے ساتھ میری ساری گفتگو کو سمو دیا اپنے دو اشعار میں, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد مبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی جس کا مقتضی. جتنا ان کا حق ہے کہ ان کی ثنا کی جائے وہ ممکن ہی نہیں ہمارے لیے. لا يمكن الثناء كما حقه, بس ہمیں صرف یہ کہہ کر جو ہے اس بات کے دامن میں پناہ لینی ہے کہ بعد خدا بزرگ توئی جس کا مقتضی, اللہ کے بعد آپ کی ہستی ہے بلند ترین عظیم ترین. اب اسے کس طرح بیان کرے, کیا بیان کرے, ہمارا تصور تصور سے بھی آگے بڑھ کر تخیل بھی سرنگو ہے کہ وہ اس مقام بلند و رفیع کا کوئی ادراک و شعور کر لے. اسی کو وہ نہایت خوبصورت انداز میں غالب نے کہا ہے، ماں ثنائے خواجہ بیزبا گزارتے ہم نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح اور ہم کو خدا کے حوالے کر دیا، یزدان کے حوالے کر دیا، ہم اس کی کوشش ہی نہیں کرتے. کہا ذات پاک مرتبہ دانے محمد، اس لیے کہ وہی ذات پاک ہے جو اللہ کے اگر جو محمد الرسول اللہ کے اصل مرتبے سے واقف ہے. یہ کہا جو ہے اس کے نسبۂ ثانی میں وہ کس گان کا مخفف فارسی میں اکار میں یہ بہت ہوتا ہے کثرت سے کہ آ ذات پاک مرتبہ دانے محمد، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد، محمد کے اصل مرتبے اور مقام کو جاننے والی ایک ہی ہستی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. لہذا غالب ثنائے خواجہ بغیر یزدان گزارتے ہیں، غالب ہم نے تو حضور کی مد و ثنا کو اللہ کے حوالے کر دیا. میں نے دو اعتبارات سے حضور کی عظمت، حضور کے مقام و مرتبہ کو اپنے بیان کے دائرے سے بلند و بالا، برکت اعلی ارفا اور اس اعتبار سے خارج کرا دیا. ہماری سمجھ میں حضور کی عظمت کے جو پہلو آ سکتے ہیں وہ ہے آپ کی عظمت بحیثیت انسان، لیکن ان کا بھی تجزیہ کریں گے تو اس کے بے شمار پہلو. حضور کی حیثیت، آپ کا مرتبہ اور مقام بحثت ایک صفحے سالات سے. اب یہ بڑے بڑے جرنیلوں سے پوچھئے کہ آپ نے جو جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی اس میں کس مہارت کا ثبوت دیا ہے، حالانکہ ساری عمر کبھی آپ نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا. بدر سے پہلے یا اس سے پہلے کی طرح مہمات میں شرکت کی ہے، باضابطہ جنگ کی نوبت نہیں آئی. لیکن یہ کہ دنیا تنگ ہے کہ جنگ کی مہارت اور اس کی حکمت عملی کو مرتب اور معین کرنے میں کس قدر آپ نے صلاحیت کا اور کس قدر قابلیت کا ثبوت دیا. پھر کسی سے صلح کر دیں گے، صلح کی نیگوشیشن، اس میں آپ نے کس مہارت کا اور کس واقفیت کا اور کس اہلیت کا مظاہرہ فرمایا. صلح حدیبیہ ہو یا میثاق مدینہ ہو یا اس سے بھی پہلے یثرب کے مختلف طبقات کو آپس میں جمع کرنے کے لیے جو معاہدہ ہوا ہے ان کا مطالعہ کیجیے، اپنے گھر لے جاتے ہیں. ایک قاضی و قضاۃ کی حیثیت سے آپ کا مقام کیا تھا. آج بھی اس دنیا میں قضا جوڈیشری کے سلسلے میں جس قدر اصول اختیار کیے گئے وہ سب کے سب محمد رسول اللہ کے عطا کردہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی بھی مقدمے میں ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہ کرو جب تک کہ فریق کے سامنے کو بھی سن کر یہ اصول آپ کا بیان کرتا ہے. شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے، ملزم جسے کہنا چاہیے اصل جس پر الزام لگایا گیا ہے، شک کا فائدہ اسے دیا جائے گا، جو الزام لگانے والا ہے اسے نہیں. یہ فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہے. یہ اصول آپ نے نصیحت کیا ہے کہ 100 مجرم چھوٹ جائیں کوئی حرج نہیں، کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. یہ اصول آپ کا دیا ہوا. ہماری موجودہ جوڈیشری پوری عالمی سطح پر ان اصولوں کو قائم ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے یہاں کرپشن نے بیڑا غرق کر دیا. اصول غلط نہیں ہے، جوڈیشری کے اصول تو محمد الرسول اللہ کا ادا کرتا ہے. ہماری خیانت ہے، ہماری بدعنوانیاں ہیں، ہماری جانبداریاں ہیں، ہمارا ٹک جانا ہے، ہمارا سیاسی جو لوگ ہیں ان کا اعلی کار بن جانا ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جس نے عدلیہ کا جو ہے وہ بیڑا غرق کیا ہے. اللہ اصولوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اصول وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس سے بھی ذرا کیوں کریے بحثیت باس حضور کا کردار کیا تھا. یہ حضرت فاطمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بحثیت ایک شوہر آپ کا کردار کیا اور آپ کی کیا عظمت تھی. یہ حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت حفصہ سے پوچھئے، حضرت ام سلمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر یہ کہ ایک داماد ہونے کی اعتبار سے آپ کا کیا کردار تھا. حضرت عمر سے پوچھئے، حضرت ابو بکر سے پوچھئے. وہ یہ کہ جتنے انسانی علائق ہو سکتے ہیں ان کے اعتبار سے آپ کی شخصیت کی عظمت، آپ کے کردار کی بلندی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ سکتی. ایک داعی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، ایک مربی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، ایک معلم کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے؟ یہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ ادراک و شعور ہم کر سکتے ہیں، لیکن ان تمام حیثیتوں کو داعی، مبلغ، مربی، مزکی، میں ان کو جمع کرنا چاہتا ہوں ایک کلب میں، ایک انقلاب کے داعی اور ایک انقلاب عظیم کے برپا کرنے والے کی حیثیت سے آپ کا مقام کیا ہے؟ گویا کہ ہم جن پہلوؤں سے حضور کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں، ان میں سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ نے جو تبدیلی برپا کی، یا اصطلاحا جو عظیم انقلاب برپا کیا، اس انقلاب کا مطالعہ کیا جائے، اس کا حاصل دیکھا جائے، اس کے نتائج پر غور کیا جائے، اس کے لیے جو جد و جہد ہوئی ہے، اس کے مراحل، ان کے بارے میں غور کیا جائے، تو واقعتاً جو ہے حضور کی اصل عظمت مایا ہو کر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ یہ ہے وہ عظمت آپ کی جس کا اقرار اور جس کی گواہی پوری دنیا نے دی، اور واقعہ یہ کہ یہ 20ویں صدی کے اعتبار سے نمایاں ہے کہ جو سابقہ صدیوں کے دوران جو تعصب تھا حضور کی ذات مبارک سے غیر مسلموں کو، وہ رفتہ رفتہ اس صدی کے دوران ختم ہوا ہے، اور اس صدی کے دوران آپ کی اس پہلو سے عظمت کا اعتراف اور اقرار رفتہ رفتہ تدریجاً پوری دنیا میں ہو گیا۔ اس صدی کے بالکل آغاز میں 1920 میں اسی شہر لاہور میں بریڈلا ہال، جو اب کھنڈروں کی شکل میں شاید رہ گیا ہے یا کوئی اور چیز تعمیر ہو چکی ہو، مجھے معلوم نہیں اس کی جگہ، بریڈلا ہال لاہور میں 1920 میں ایم این رائے نے لیکچر دیا تھا، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ یہ کتاب اب بھی ہندوستان میں تباہ ہوتی ہے، بمبئی کا ایک ناسک رائے کرتا ہے، میں نے اس کا نسخہ دیکھا حیدرآباد میں، کرنے اس کتاب کا یہاں کہیں موجود نہیں۔ ہسٹوریکل رول آف اسلام میں ایم این رائے کون تھا، اس کو رول کر لیں گے، کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ممبر تھا، 1917 میں انقلاب آیا ہے روس میں، اور اس کے بعد جو پوری دنیا میں شورا ہوا ہے، چرچا ہوا ہے، تو انٹرنیشنل بنیاد پر جو تنظیم قائم ہوئی ہے کمیونزم کی، وہ کہلاتی تھی کمیونسٹ انٹرنیشنل، پوری دنیا کے جو چوٹی کے تھے انقلابی لوگ وہ اس کے رکن تھے۔ ایم این رائے انڈیا کے نامی صرف کا رکن تھا، بہت بڑا انقلابی، لیکن وہ ہسٹوریکل رول آف اسلام میں صاف کہتا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا، بڑی تفصیل سے کہتا ہے کہ جو فتوحات حضور کے جہانگیروں نے اور جانساروں نے حاصل کی ہے، جو بجلی کی سرعت کے ساتھ عراق اور شام اور پھر ادھر ایران ادھر مصر شرقن غربن جس تیزی کے ساتھ فتوحات ہوئی ہے، اگرچہ اس تیزی کے ساتھ فتوحات تاریخ انسانی میں پہلے ہی ہوگی، آخر ریکارڈ پر ہے کہ سکندر اعظم مقدونیا سے کرا تھا، میکیڈونیا جسے آج کل کہا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پر، جو کوسوو جو اس وقت کافی عرصے تک جو ہے اخبارات کا ایک مرکزی مضمون رہا ہے اور ٹیلی ویژن کا بھی مرکزی مضمون رہا ہے، اس کے بالکل پڑوس میں جو میکیڈونیا ہے، وہاں سے ایک شخص چلا اور دریائے بیاس پر پہنچا، اور کس تیزی کے ساتھ صورت رفتار کے ساتھ واقع یہ کہ وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی مثال ہے۔ وہ تو مغرب سے آیا تھا مسجد کی طرف، اٹیلا چلا تھا مسجد سے مغرب کی طرف، اور ڈینیوب کی وادی تک جا پہنچا تھا، کہاں یہ چین کے شمال میں سینائے گوبی سے نکل کر، اور وہ پہنچا ہے ڈینیوب کی وادی تک، لیکن وہ یہ کہتا ہے میں جو آئے یہ بروٹ ملٹری کیمپین تھی، ان کے نتیجے میں کوئی تہذیب وجود میں نہیں آئی، کوئی نیا تمدن وجود میں نہیں آیا، کوئی روشنی دنیا میں نہیں پھیلی، کوئی علم کا جو ہے فروغ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں، یہ بروٹ ملٹری کیمپین تھی صرف، جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشینوں کے ذریعے سے اس کو تو ہاں تیزی کے ساتھ مل گئی، ان کے نتیجے میں نئی تہذیب، نیا تمدن، نئی روشنی، علم کا فروغ، انسانی اقدار کا فروغ، ایک ایسا بادشاہ جو ہر طرح کی زیادتیوں سے پاک ہے، جس میں پولیٹیکل ریپریشنز نہیں، جس میں اکنامک ایکسپلائٹیشن نہیں، جس میں سوشل ڈسکریمنیشن نہیں، ایک ایسا بادشاہ وجود میں آیا. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مصطفیٰ اندر ہیرا خلوت دبیر، قوم و آئین و حکومت آفرید. اور ہی دنیا میں بڑے بڑے لوگ رہے ہیں، رشی منی رہے ہیں، تپسیائیں کی ہیں سال ہر سال، وہ اپنے غاروں کے اندر یا کہیں اور پہاڑوں کی گفاؤں کے اندر وہ تپسیائیں کرتے رہے، لیکن محمد عربی نے چند روز جو خلوت مدینی اختیار کی تھی بارے ہیرا میں، مصطفیٰ اندر ہیرا خلوت مدین، لیکن وہ کتنی پروڈکٹیو تھی، کس قدر اس کا نتیجہ برآمد ہوا ہے. ایک نئی قوم، نیا تمدن، نیا آئین، قوم آئین و حکومت آئی، یہ وہ ہے وہ عظمت کی جس کا اظہار 1920 میں کیا ایم این رائے نے. مسلمان نہیں تھا، ہندو سوشلسٹ. یہ تو تھا اس صدی کے شروع سے لے، اگر گنتی کریں گے تو 20 سال. اس صدی کا اختتام جو اب تقریباً آئی گیا ہے ہمارے سامنے، اس سے ذرا 20 سال پیچھے جائیے تو 1980 میں کتاب آئی امریکہ میں، 300 ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی تصنیف، ایک سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری. اس سے تاریخ انسانی، پوری تاریخ انسانی جتنی بھی انسان کو معلوم ہے، اس کا جائزہ لیا کہ اس میں، اس تاریخ کے سفر کے دوران میں اس کے رخ کو کن کن شخصیات میں موڑا ہے، جنہوں نے اس دھارے کا رخ موڑا. ایسے 100 افراد کو چن لیا، یہ سلیکشن ہو گیا، سلیکشن آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری. لیکن صرف الیکشن نہیں، گریڈیشن، ان کے اندر بھی پھر درجہ بندی، کون ہے وہ جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے تاریخ کے دھارے کے دکھ کو، سب سے زیادہ گمبھیر انداز میں بوڑھا ہے اس کے حکم کو، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آن ٹاپ آف دی لسٹ رکھا ہے. عیسائی ہے اور تاہار عیسائی ہے، ابھی زندہ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا، نمبر 2 پر لایا نیوٹن کو. نیوٹن کی فزکس نے جس طریقے سے تاریخ انسانی کو متاثر کیا ہے، یہ پورا جو ایکسپلوژن ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا، اس کا نقطۂ آغاز نیوٹن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو چونکہ وہ اس انداز سے بات کر رہا ہے، مذہبی پہلو سے نہیں کر رہا ہے، اپنے عقائد کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہے، اس کا موضوع یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کے دھارے کے رخ کو موڑنے والی شخصیات کون کون سی ہے. ان میں نمبر 1 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 نیوٹن، نمبر 3 پھر حضرت مسیح علیہ السلام. اور مسلمانوں میں سے صرف ایک اور شخصیت کو اس نے اس 100 کی فہرست میں شمار کیا ہے، اور وہ ہے ٹھیک 50 نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، اس نے خود اس کو پوسٹ کیا کوشچن کو، نیچرلی آئی او این آنسر این ایکسپلینیشن، کہ میں عیسائی ہوں، عیسائی ہوتے ہوئے محمد کو میں کس ایک بات سے نمبر 1 پر رکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جواب وہ خود دیتا ہے، دس از دی کال، یہ الفاظ نوٹ کیجیے، دس از دی کال، ہی از دی اونلی پرسن، دی اونلی، ایک ہی شخصیت ہے سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈ. اب اس جملے کو سمجھنے کے لیے، بہت ہی گمبھیر جملہ ہے، بہت مانی خیز ہے، لیکن پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ موجودہ جو ذہن ہے، اس وقت کی جو عالمی فضا ہے، اس میں انسانی زندگی کو 2 جدا گانا گوشوں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک مذہب کا گوشہ ہے، اس کا تعلق اجتماعیات سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف افراد سے ہے. ہر فرد کو کھلی اجازت ہے، جس کو چاہے بلیو کرے، جس کو چاہے مانے، ایک خدا کو مانے، خوف کو مانے، کسی کو نہ مانے، یہ فری، اس کو پوری آزادی حاصل ہے، جسے چاہے پوجے، پتھروں کو پوجے، درختوں کو پوجے، ستاروں کو، چاند کو، یہاں تک کہ آزائے تناسل کو پوجے، ٹھیک ہے، اسے اجازت. لیکن یہ ہے معاملہ انفرادی. کچھ سوشل کسٹم کو بھی شامل کر دیتے ہیں اس حصے میں. بچے کی پیدائش ہوئی ہے کیسے سیلیبریٹ کریں, کوئی فوت ہو گیا ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو کیسے ڈسپوز آف کریں, جلائیں دفن کریں یا کہیں رکھ دے کے کیڑے اور کوے کھا جائیں وغیرہ وغیرہ, یہ بھی اس کی بھی آزادی ہے. لیکن یہ تین چیزیں ڈاگما, ریچول اینڈ سوشل کسٹم, یہ تینوں مل کر یہ ہے انفرادی زندگی. اور دوسری طرف آئیں گے تو معاشرتی نظام, معاشی نظام, سیاسی نظام, یہ ہے سیکولر فیلڈ آف لائف جس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق. یہ تو لوگ خود غور کریں گے, ان کے نمائندے بیٹھیں گے, بیٹھ کر طے کریں گے, اکثریت سے جو بات طے کر لیں وہی سماجی ویلیوز جو ہے ان کا فروغ کیا جائے گا. جو بھی اکثریت سے طے کر لیں گے یہ سوشل ایونٹس ہیں ان کو ایریڈیکیٹ کیا جائے, اس کو ایریڈیکیٹ کریں گے. اگر وہ شراب کی اجازت دینا چاہیں گے اجازت دیں گے, شراب پہ پابندی لگانا چاہیں گے پابندی لگا دیں گے. زنا کو ایسا جرم جو ہے قابل دست اندازی ہے پولیس جرم کرا دینا چاہیں گے تو یہ کر دیں گے. لیکن زنا جو رضا ہے تو اس میں اختیار ہے کہ وہ کہہ دیں گے اس میں کوئی جرم والی بات نہیں ہے, سول مقدمہ بن سکتا ہے. اگر کسی شوہر کا حق جو ہے اس میں مارا گیا ہو تو وہ شوہر جائے اور کسی سول مقدمے کا جو معاملہ چھوٹ جو ہے وہ باہر پہ شروع کر دیں. اسی طریقے سے دو مردوں کی شادی وہ چاہیں گے تو لیگلائز کر دیں گے, ٹھیک ہے. اس میں سے ایک مرد جو ہے وہ شوہر کی حیثیت رکھتا ہے قانون ملکی کی نظر میں, اور دوسرا مرد جو ہے وہ بیوی کی حیثیت رکھتا ہے قانون ملکی کی نظر میں. جو کرے کر دیں, چاہے وہ سماجی معاملات ہوں, چاہے وہ معاشی معاملات ہوں, چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں, ان میں سے کسی کا کسی مذہب سے کوئی تفکر نہیں. یہ سیکولر فیلڈ آف لائف. اب سمجھیے اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں جتنی عظیم شخصیات ہیں وہ یا ایک طرف بلند ہے تو دوسری طرف ان کا کوئی مقام نہیں, میری دے آر زیرو. اور اگر کوئی ہے جو ادھر بہت بلند ہے تو ان کا ادھر کوئی مقام نہیں, ہو سکتا ہے کہ زیرو ہو, بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مائنس ویلیو ان کے لیے موجود کرنی پڑے. مطلب مشرق میں گوتم بدھ, مغرب میں حضرت مسیح, مذہب کے میدان میں, روحانیات کے میدان میں, پھر پیروکاروں کی تعداد کے اعتبار سے کتنی اکبر ہے. مہاتما گوتم بدھ کی تھی, سدھارتھا گوتما, اور اس لیے کہ یہ جو ریاست سیاست معاملات ملکی ان دونوں میں کوئی ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں, کوئی مقام نہیں, کوئی مرتبہ نہیں, کوئی حیثیت نہیں, زیرو. دونوں حضرت مسیح علیہ السلام بھی اور وہ تو ہوئی. اسی طرح میں نے ابھی بتایا اکیلا ہو یا سکندر اعظم ہو یا اور بڑے بڑے حکمران بھی دنیا میں گزرے ہوں, ادھر یہ اس بلندی پر ہے لیکن ادھر ہو سکتا ہے زیرو سے بھی کام نہ کرے بلکہ مائنس ویلو لانی پڑے. خاص طور پہ سکندر اعظم کے لیے تو کوئی نہ کوئی مائنس ویلو مرجن کرنی پڑے. اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہی انسان ہے پوری انسانی تاریخ میں جو دونوں میدانوں میں انتہائی بلندی پر ہے. دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن, دی اونلی کے لفظ میں زیادہ ایمفسائز کر رہا ہوں. اور کوئی ہے ہی نہیں, تقابل کیا ہوگا, اور کوئی ہے ہی نہیں. ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈ. یہ میں نے آپ کو صدی کے اس سرے اور صدی کے اس سرے کے دو مثالیں دے دی. ذرا ایک درمیانی مثال بھی دے دوں. ایچ جی ویلز برطانوی فکشن رائٹر, سائنٹیفک فکشن رائٹر کی حیثیت سے شہرت ہے. بڑے اچھے اس نے کہانیاں لکھی, ناول لکھے, جس میں وہ ریفلیکٹ کر رہا تھا یہ سائنس کدھر جا رہی ہے, جدھر جا رہی تھی جو انتخابات اور جو ایجادات ہونی تھی ان کو پہلے سے ویژولاز کر کے اس کا بدلی کر رہا ہے اپنے ناول کے پلاٹ اور اپنی کہانیوں کے بنیادی خاتے. تو سائنٹیفک فکشن کے نام سے اس اعتبار سے مشہور ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے تاریخ عالم پر دو کتابیں لکھی, شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ, جو ذرا نسبتاً زیادہ دقیق ہے. اس کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں وہ چیپٹر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیپٹر آتا ہے اس میں ایک بات میں اپنے دل پر جبر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. ابتدا میں حضور کی ذاتی نجی خانگی زندگی پر اس نے نہایت رقیق حملے کیے. یہ سمجھیے کہ جیسے دو ملعون نام نہاد مسلمانوں نے اس دور میں کیا ہے, سلمان رشدی نے اور تسلیمہ نقوی نے, ایک نے لین میں بیٹھا, ایک نے بنگلہ دیش میں بیٹھا, جس قسم کے چھینٹے اڑائے ہیں آ حضور کی شخصیت پر, اسی طرح کے چھینٹے ایچ جی وز نے حضور کی ذات مبارکہ پر خصوصاً خان کی زندگی پر اڑا ہے. لیکن جب وہ چیپٹر کے آخر میں آتا ہے اور خطبہ حجت الوداع کا ذکر کرتے ہوئے باقاعدہ کوٹ کرتا ہے, لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأسود علی احمر ولا لأحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. دیکھو لوگوں, کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں, اسی طرح کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں, اسی طرح کسی سرخ و سفید رنگ والے شخص کو کوئی فضیلت حاصل نہیں کسی سیاہ روح پر, سیاہ فام پر, اور اسی طریقے سے کسی سیاہ فام کو کوئی فضیلت حاصل نہیں سفید فام پر یا سرخ روح پر. فصیلت کی بنیاد صرف تقویٰ ہے. کلکم بنو آدم وآدم بن تراب, تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو, اس کی نسل سے اور آدم کی نسل کی بچی سے ہوئی. اس کو کوٹ کرتا ہے اور پھر ذرا نوٹ کیجیے یہ جملے, واقع تو کر گہرے جملے. آل دو دی سرمنز آف ہیومن فریڈم فریٹرنیٹی اینڈ ایکویلٹی وڈ سیٹ بفور آف, کہ اگر یہ انسان کی حریت اخوت اور مساوات کے بعد تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہیں گئے. یہ جملہ روٹ کر لیا. اب اگلا جملہ اور زیادہ قابل توجہ ہے. وی فائنڈ اے لاٹ آف دیز سرمنز ان جیزس آف نازرت. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت سے مواعظ حسنا جو ہے ان چیزوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ مسیح ناصری کے یہاں موجود عیسائی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے. بٹ اٹ مسٹ بی ایڈمیٹڈ, لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے, دیٹ اٹ واز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو فار دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری اسٹیبلش اے سوسائٹی بیسڈ آن دیز پرنسپل. یہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک معاشرہ باضابطہ بالفعل انہی اصولوں پر قائم کر کے دکھایا. اب آپ اندازہ کیجیے یہ ٹریبیوٹ ہے, اور ٹریبیوٹ کس کا ہے؟ دشمن کا ہے, وہ معتقد نہیں ہے. میں نے اسی لیے بتایا اپنے دل پر جبر کر کے اس نے کیا کیا اس حد تک شکتی اس میدان میں اتنی بڑی حماقت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ کیسا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نب نے کفر کفر نب آسن, کہ محمد جیسے گھٹیا آدمی کے گرد خدیجہ اور ابو بکر اور عمر کیسے عظیم انسان کیسے جمع ہو. حالانکہ اس احمد سے جو پوچھے کہ اس سوال کا جواب تو تمہیں دینا چاہیے. درخت تو اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے, اور تم جو ہے اس محبت سے ان کی عظمت کا اقرار ہے, اظہار ہے, شعور ہے, اعلان ہے, اعتراف ہے, حضرت خدیجہ کا, حضرت ابو بکر کا, حضرت عمر کی عظمت کا. اس کا سمجھ میں نہیں آتا اتنی عظیم شخصیت ہے ایسے گھٹیا انسان کی جس کیسے جمع ہوگی. تو میں نے آپ کو اندازہ دے دیا کہ کس قدر زہر اس کے اندر بھرا ہوا ہے. ذاتی طور پر علاج ہے, دشمنی ہے, گم, لیکن کس حد کی سب کا اعتراف کر رہا ہے اور اس کا اعلان اور اعتراف کر رہا ہے. آل دو دی سرمنز آف ہیومن فریڈم فریٹرنیٹی اینڈ ایکوالٹی ور سیٹ بیفور آلسو دی فائن اے لاٹ آف دیز سرمنز ان جیزس آف نازرت, بٹ اٹ مسٹ بی ایڈمیٹڈ دیٹ اٹ واز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو فار دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری اسٹیبلش اے سوسائٹی بیسڈ آن دیز پرنسپلز. میں نے اسی لیے اس کی دشمنی کو پہلے جو ہے اسٹیبلش کیا ہے, تاکہ وہ جو عربی مقولہ ہے الفضل ما شہدت به الاعداء, اصل فضیلت تو وہ ہے کہ جس کا اقرار اور اعتراف دشمن بھی ہے. ظاہر بات ہے کہ جو دوست ہے, عقیدت مند ہے, عام طور پر وہ جو محبت کرنے والا ہے اس کی نگاہ جو ہے وہ اپنے محبوب کی کسی خامی کو دیکھ ہی نہیں سکتی. اس کی طرف سے وہ گویا کہ نابینا ہو جاتا ہے. دشمن کا کوئی خیر نظر نہیں آتا, کوئی خوبی نظر نہیں آتی, اور دوست اور محبوب کا کوئی عیب نظر نہیں آتا. لیکن اگر وہ دشمن کسی کے کسی فضیلت کا, کسی کی عظمت کا اعتراف کرے تو معلوم ہوا کہ اب اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے. یہاں البتہ ذرا ایک بات نوٹ کر لیجیے, یہ جملے جو ایچ جی ویلس سے لکھ دیے تھے, موجودہ جو مرتبین ہیں کیونکہ وہ تو فوج ہوا بہت عرصہ ہوا, اب تو کتاب چھپتی ہے, سنسائزی آف دی ورلڈ, وہ نئے ایڈیٹرز ہیں, انہوں نے ایڈٹ کیا ہے. اب ایسا جو نیا ایڈیٹر آتا ہے تو اس کے اوپر تورن میں تعلیم ہوتی ہے, تو نئے ایڈیٹرز نے یہ جملے خرچ کر دیے ہیں, ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائے. یہ وہ کڑوی گولی تھی جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائی. میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ مبادہ آپ میں سے کوئی اس کتاب کو حاصل کرے اور پھر دیکھے وہاں یہ جملے نہ پائے. موجودہ ایڈیشن میں وہ نہیں ہے, لیکن آپ کو پنجاب لائبریری سے یا کسی اور پرانی لائبریری سے جن میں کے پرانے نسخے موجود ہیں وہ کتاب مل جائے گی, جس میں یہ نسخے میں نے ہی الفاظ میں موجود ہے جو میں نے آپ کو سنا. بہرحال میں ایک بات کو ذرا پور نہیں دینا چاہتا, حضور کی اصل عظمت جس کو ہم بحث کے انسان سمجھ سکتے ہیں اور جس کا لوہا آج پوری دنیا مان رہی ہے, جس کا انکشاف پوری طرح عالم انسانی پر ہو چکا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک عظیم ترین انقلاب برپا کیا, گمبھیر ترین, جامع ترین, ہمگیر ترین, اور کم از کم وقت میں برپا کیا. اور اس سے بھی زیادہ نمایاں بات یہ ہے کہ اس انقلابی جد و جہد کا ابتدا سے لے کر اختتام تک اس کے جتنے مراحل آئے ہر مرحلے پر قیادت کی ذمہ داری ادا کر پائے. اس اعتبار سے ذرا ایک تقابل کر لیجیے تاریخ انسانی کے دو انقلابات بہت مشہور ہیں, انقلاب فرانس سے یقیناً بڑا انقلاب تھا, دنیا کے بادشاہت کا خاتمہ جمہوریت کے دور کا آغاز اسی انقلاب فرانس سے ہوا, سوا 200 برس قبل کی ہے. انقلاب روس بولشویک ریولوشن 1917 یقیناً عظیم انقلاب تھا, اگرچہ 70 برس کے اندر اس کی موت واقع ہو گئی, لیکن جب اٹھا تھا کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی, بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہ وجود میں آیا, بڑے جوش و خروش کے ساتھ پھیلا, کہاں روس سے لیٹن امریکہ تک جا پہنچا, کتنی اس کی توسیع ہوئی ہے, کس بجلی کی سہولت کے ساتھ ہوئی ہے. لیکن ان دونوں انقلابات کا جائزہ لیں گے تو نمبر ایک, دونوں جزوی انقلاب تھے, ایک میں صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا, باقی عقائد بھی وہی, رسومات بھی وہی, سماجی نظام بھی وہی, سماجی ویلیوز بھی وہی, معاشی نظام بھی وہی, معاشی تمام جتنے بھی انسٹیٹیوشن تھے وہ بھی وہی, صرف سیاسی نظام بدلا, باقی زندگی جو کی تھی. بولشویک ریولوشن کے ذریعے معاشی ڈھانچہ بدل گیا, انقلابی ملکیت ختم ہو گئی, قومی ملکیت سے آگے تمام وسائل پیدا ہوا, بس باقی آپ کو معلوم ہے جیسے وہ کرسچن پہلے تھے ویسے کرسچن بعد میں رہے, جو عقائد پہلے تھے وہی اس کے بعد میں رہے, سماجی ویلیوز وہی رہی, سارا نقشہ جو کا کیوں رہا معاشی انقلاب آئے. کس کو پس منظر میں رکھ کر دیکھیے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب, گمبھیر ترین میں کہہ رہا تھا, جامع ترین. یہاں آپ مائکروسکوپ لگا کر تلاش کیجئے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو سابقہ حالت پر باقی رہ گئی ہو, جواب نہیں دے آئے گا. عقائد بدل گئے, نظریات بدل گئے, انفرادی شخصیتیں بدل گئی, اخلاق بدل گئے, شب و روز کے انداز بدل گئے, صبح و شام کا انداز بدل گیا, نشست و برخاست کے انداز بدل گئے, صرف سماجی نظام بدل گیا, سیاسی نظام بدل گیا, معاشی نظام بدل گیا. وہ قوم جس میں کہ لکھے پڑھے لوگ بمشکل انگلیوں پر گرے جا سکتے تھے وہ علوم کی موجد ہو گئی, دنیا کی استاد بن گئی, اس نے مشرق و مغرب کے علوم لیے, یونان سے بھی لیے اور چین اور ہند سے بھی لیے, انہیں ڈیولپ کیا, بڑھایا اور پورے عالم انسانیت کی طرف پھیلا دیا. یہ سارا کام انقلاب عظیم, گمبھیر ترین, ہمگیر ترین, جامع ترین, مجھے نسبت خاص رہا بہ عالم اس بات, یہ فرانس کا ریولیوشن کہاں کھڑا ہوگا انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوئی. مارچ کا انقلاب کہاں کھڑا ہوگا؟ انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوئی. نمبر دو، ان تمام انقلابات کے اندر یہ چیز قدرے مشترک ہے کہ فکر دینے والے اور دعوت کا آغاز کرنے والے کچھ اور لوگ تھے، لیکن وہ صرف قلمکار تھے، وہ صرف رائٹر تھے، مصنفین تھے، وہ مرد میدان نہیں تھے، وہ انقلاب کے لیے عملی جد و جہد میں سامنے نہیں آ سکے. انہوں نے خود آگے بڑھ کر کوئی انقلابی جماعت نہیں بنائی، انہوں نے خود آگے آ کر انقلابی جو جد و جہد کی اس کی قیادت نہیں کی، نہیں، وہ تو صرف پیپل آف دی جسٹ تھے. انقلاب کچھ اور لوگوں کی زیر سرچندگی، کچھ اور لوگوں کی زیر قیادت، کچھ اور لوگوں کی رہنمائی میں وجود میں آیا. فرانس میں والٹیئر اور روسو مفکرین کی حیثیت سے، مصنفین کی حیثیت سے بہت اونچا مقام ہے، لیکن وہ میدان کے آدمی تھے ہی. یہی وجہ ہے کہ انقلاب فرانس جو ہے وہ بہت بلڈی ریولیوشن کہلاتا ہے، لیکن قیادت کوئی تھی نہیں. وہ تو ایک فکر تھا جو پھیل گیا تھا، اس کے لوگوں نے جو سو خوش پیدا کر دیا. کانٹینیوس جو ہے وہ ایک لاوا پھٹا ہے، اور اس لاوا پھٹنے میں کیونکہ کوئی تنظیم تھی نہیں، کوئی قیادت تھی نہیں، لہذا انتہائی خونی انقلاب، بہت بلڈی ریولیوشن. اسی طریقے سے اور کیجیے، روس کے انقلاب فورسلیس ریولیوشن کی بنیاد جاپ کا کتاب ہے، ایک کتاب کارل مارکس کا مصنف، اور اس کے ساتھ اس کا کو آتھر اینجلس، دونوں نے مل کر یہ کتاب لکھی ہے. لیکن یہ کہ یہ بھی نوٹ کر لیجیے، اس کتاب کی تاثیر، اس کے وہ کتنی پروفاؤنڈ کتاب ہے، کس طرح اس نے ذہنی انسانی کو اپنے گرفت میں لیا ہے، کس طرح اس نے ساری تعبیرات کو بدل کر رکھ دیا ہے، پوری حیات انسانی کا خالص مادی جو ہے تعبیر کی ہے، روحانیات سے مذہب کی بالکل نفی کرتے ہیں، لیکن مدلل اس انداز سے، اس طور سے جو اپنے لوگوں کو گرفت میں لیا ہے، ان کو پوشٹ کیا ہے، اس طریقے پوشٹ کیا ہے کہ پھر موٹیویٹ کیا ہے کہ جانے تک دے دیں انقلاب پر پکڑ. اس لیے اقبال نے کہا ہے بھی پیغمبر بنے کے اندر بغل دارت کتاب، کتاب تھی اس کے پاس. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب اگر اسے ٹریس کریں گے تو وہ قرآن کے ذریعے سے وجود میں آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور اس کا ایک ہی یادگار لایا. بہرحال اگر کہ قرآن کا تقابل کرنا داس کیپیٹال سے، داس کیپیٹال کا تقابل کرنا قرآن سے، یہ تو میرے نزدیک نامناسب ہے. لیکن یہ کہ آپ اس اعتبار سے ضرور نوٹ کیجئے کہ واقعی ایک کتاب ہے جس نے یہ عظیم انقلاب بولشویک ریولیوشن برپا کیا. لیکن مارکس ہو یا انجل صاحب ہو، دونوں رائٹرز تھے، بس مفکر تھے. انہوں نے اپنی کتاب لکھی جرمنی اور لندن میں بیٹھ کر، اور جرمنی اور لندن میں اس انقلاب کا کہیں وجود ہی نہیں واقع ہوا. وہ خود اپنی سرکردگی میں، اپنی قیادت میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں کر سکے. انقلاب آیا کہاں؟ تیسرے پچھواڑے، اللہ میاں کے پچھواڑے، کس قدر دور؟ روس میں انقلاب آیا، بولشویک پارٹی، مونشویک پارٹی، ان کے ذریعے سے. اور عین وقت پر چونکہ ایکزائل میں تھے، جیسے کہ خمینی صاحب ایکزائل میں تھے، اور عین وقت پر آ کر انہوں نے جو فرانس کے اندر جو بھی اس وقت جو ایران میں ہنگامہ جاری تھا، اس کی قیادت اپنے ہاتھ میں سنبھال لی. اس طرح عین وقت پر لینن آیا اور اس نے آ کر قبضہ کیا ہے، ہائی جیک کیا ہے قیادت کو، اور انقلاب برپا کر لیا. اس تناظر میں دیکھیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد واحد کی حیثیت سے اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں، وہی فکر دینے والے، وہی دعوت دینے والے، وہی ہیں جو اسٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اسٹریٹ پریچنگ گلیوں میں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسٹریٹ پریچنگ کرتے تھے. وہی ہیں جو کبھی اپنے رشتہ داروں کو جمع کر رہے ہیں اور ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں کھانا کھلا کر، کبھی کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے ہیں، بلند آباد سے آپ نے کہا باسماحا اور لوگوں کو جمع کیا، سب دعوت پیش کی. وہی شخص کہ جو فرد واحد کی حیثیت سے داعی کی حیثیت سے سامنے آیا کل 22 برس میں اس نے پورے انقلاب کی تکمیل کر دی اور ہر ہر مرحلے پر اس کی قیادت خود فرمائی. وہی سویٹ پیچر غزوہ بدر میں وہی کمانڈر ہے, غزوہ احد میں وہی سپہ سالار ہے, وہی سویٹ پیچر. یہ جیسا کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا میں نے حوالہ دیا, یہ نقشہ دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں, کوئی اس کی نظیر ہے ہی نہیں, کوئی مثال ہے ہی نہیں. سویٹ پیچر سویٹ پیچر ہی رہ جاتے ہیں. مربی اور مدت کی بس ان کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا تصدیق عزت کر دیا جو ان کے پاس چل کر آئے, وہ بھی وہ آتے ہیں جو ان کی خانقاہ میں خود طالب بن کر آئے, اور ان کا کوئی تصدیق کر دیں گے کچھ اصلاح ہو جائے گی. یہ امر ایک فرد واحد وہی ذکر دے رہا ہے, وہی دعوت دے رہا ہے. دعوت کا آغاز کتنے میجر ہے, کتنے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن واقعہ یہ ہے کہ کتنے حقیر سے انداز میں بنا اور کیسی کیسی ناکامیاں سامنے آ رہی ہیں. پہلی مرتبہ جب حکم ہوا منزل اچھی رقم الاقربین, سورہ شعراء میں آئے تھے, اے نبی آپ نے قریبی رشتے داروں کو خبردار کی, حکم دیا حضرت علی کو, وہ آپ کے زیر کفالت کی تھے, زیر تربیت کی تھے, اور پھر وہی نوجوانی کا عالم تھا, تو گویا کہ گھریلو سامان لانا اس کا بندوبست کرنا انہیں کے ذمہ تھا. دعوت کام کا اہتمام کرو اور تمام بنو حاکم کو بلا لو. اہتمام ہوا, تمام بنو حاکم جمع ہو گئے, سارے لوگوں نے کھا لیا. اب حضور کھڑے ہوئے اپنی بات کہنے کے لیے, تو کچھ لوگوں نے ہوٹنگ کی, کچھ نے شکرے کچھ کیے, کچھ نے شور بچایا, اور سنما جو ہے وہ چلا گیا, اور حضور اپنی بات کہہ دی. مجھے تو یہ نہ سمجھیے کہ ایسا ہو گیا ہو کہ ادھر آپ نے آغاز کیا ادھر کامیابیوں نے قدم چومنے شروع کر دیے. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اہم ترین نقطہ جو ہے آپ کی انقلابی جدوجہد کا, اس کو نوٹ کر لیجیے, یہ خالص انسانی جدوجہد کی سطح پر ہوئی ہے. اس میں وہ سارے مراحل آئے ہیں جو کسی بھی انسانی جدوجہد میں آتے ہیں. ابتدائی ناکامیاں, ابتدائی مایوسیاں, محنت اور مشقت بے پناہ, اور نتیجہ کچھ بھی نہیں, کم سے کم وزی پر نتیجہ نظر آنے والا, مرئی نتیجہ زیرو. لیکن حضور نے چند دن کا وقفہ دے کر پھر نظر کیا نہیں سکھا, اب دوبارہ پھر بلاؤ, پھر کھانے کا اہتمام کرو. اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شاید لوگوں کو شرم آ گئی کہ دو مرتبہ کھانا کھا لیا ہے, آخر اتنی خلافت وہ لوگوں کے اندر دیکھی. اب بہرحال ان کا حق بن گیا ہے کہ ان کی کوئی بات ہم سن لیں. حضور نے اپنی دعوت پیش کی, وہ عظیم خطبہ ہے جو آپ نے نہایت جامع, نہایت مختصر, نہایت مؤثر, لیکن اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. میرا کتاب کیا اردو میں بھی ہے, دعوت اللہ, اس میں میں نے وہ خطبہ تقریر کیا ہے. اور یہ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں یہ موجود نہیں, یہ اہل تشیعوں کے ہاتھ سے مجھے ملا ہے, نہج البلاغہ سے, اور میرا بھی گواہی دیتا ہے جو واقعتاً یہی وہ خطبہ ہے جو حضور نے بنو حاکم کو جمع کر کے انکار کروایا. انگریزی میں بھی اس کتاب کا ترجمہ ہے, دعوت اللہ کا اس میں بھی خطبہ موجود ہے. بہرحال اب یہ کہ لوگوں نے سن لیا, لیکن پورے مجمع کو سانپ سن گیا, کوئی بولے گا چپ. حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں, وہ پہلے سے اپنے تھے, وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر, اگر سے میں سب سے کم عمر ہوں, اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں, اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں, یہ آنکھوں میں چشم کا عارضہ حضرت علی کو بچپن ہی سے تھا. معلوم ہوتا ہے ککڑوں کا جو برق ہے جو عام طور پر بچپن سے شروع ہوتا ہے جاری رہتا ہے. مختلف جنگوں کے موقع پر بھی تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی, تو حضور نے اپنا لعاب دہن جو ہے ان کی آنکھ میں لگایا, جس سے وہ سکون حاصل ہوا, پھر وہ جنگ کے میں حصہ لے سکے. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹرکوما کا جو مرض ہوتا ہے وہ شاید میں تھا. اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں, اور اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں, اور اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں, لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور پورا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے, اور یہ ہیں ان کے ساتھی. یہاں سے آغاز ہو رہا ہے ذرا غور کیجیے. اور جب حکم آتا ہے پکا آپ جماعت کو عمر نبی, اب گنگے کی چوٹ کہیے, شروع میں 3 سال جو ہے حضور نے جس کو کہتے ہیں پی ٹی کال, پرسن ٹو پرسن انفرادی رابطے کے ذریعے سے جو ہے وہ دعوت کو پھیلایا تھا. اب آپ کے پاس حکم آ گیا فضا کے بات ہو بس میں نبی بس اب یہ جو لو پروفائل میں یہ نوٹ کر دیجیے خفیہ دعوت کا کوئی دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد میں نہیں آیا, کوئی خفیہ بات نہیں, انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں تھی, ہرگز نہیں. البتہ لو پروفائل میں پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ کے ذریعے سے بات پھیل رہی تھی. لیکن اب حکم آ گیا فضا میں بات ہو مانو اے محمد, اب دنگے کی چوٹ کہو جس چیز کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے. پھر آپ کوہ صفا پر چڑھے, اب کوہ صفا جو رہ گیا ہے بےچارا وہ تو اس کا ایک سمبل ہے, علامت ہے جو باقی رہ گئی ہے. حضور کے زمانے میں باقاعدہ ایک پہاڑی تھی, ایسی پہاڑی کے جس کے پیچھے کوئی لشکر بھی چھپ سکتا تھا, ایسی پہاڑی. بہرحال یہ چونکہ عرب کا دستور تھا, یہیں سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کے لیے جو بھی آپ کے زمانے میں مروجہ ہو طریقے ان سب کو اختیار کرنا. ہاں اگر کوئی شرافت کے یا حیا کے منافع کوئی شہر ہے تو ان کو اس وجہ ختم کر دیا جائے, لیکن یہ کہ جتنے بھی ذرائع ہو ابلاغ کے جو موجود ہو آپ کے وقت میں وہ آپ کو استعمال کرنے چاہیے. جب حکم ہوا فضا میں بات ہوگا تو آپ نے رواج کے مطابق یہ شکل اختیار کی. رواج کیا تھا؟ عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ قبائل ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہتے تھے, بھارت گری ہوتی تھی, لوٹ مار ہوتا تھا. تو اگر کسی کو یہ اطلاع مل جاتی تھی کسی قبیلے کے فرد کو کہ فلاں قبیلہ ہم پر حملے کا پروگرام بنا رہا ہے, تو ہو سکتا ہے آج ہی رات کو, اور رات کو بھی نہیں, وہ جسے آپ کہتے ہیں مور امر سبھی مارننگ, اس میں وہ آ کر حملہ کیا کرتے تھے دو تین چار بجے, جبکہ نیند کا انتہائی غلبہ ہوتا ہے لوگوں پر, وہ سوئے ہوئے پر آ کر اچانک ٹوٹ پڑنا, قتل بھی کرنا اور لوٹ مار کر سے بھاگ جانا, یہ ان کا ایک عام رواج تھا. تو جس کسی کو اطلاع مل جاتی تھی کہ قبیلہ جو ہے اس طرح فوج سے حملہ آور ہوا چاہتا ہے, وہ کسی بلند مقام پر چڑھ جاتا تھا, کپڑے اتار دیتا تھا, مادر ذات برہنہ ہو جاتا, نعرہ لگاتا تھا واہ سباہ ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے, جس میں غارت گری ہوگی, جس میں لوٹ مار ہوگی, جس میں پشت خون ہوگا, واہ سباہ وہ سبا ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے. اب دیکھیے دونوں چیزوں سے جمع کر دیں آڈیو ویژول, اس لیے کہ جہاں تک تو اس کی آواز جا رہی واہ سباہ وہاں تک تو لوگوں نے اس کی آواز سے سن لیا, وہ لبے دوڑے کوئی بڑی خبر ہے, کوئی حملہ ہوا چاہتا ہے, کوئی بڑی تباہی آنے والی ہے, یہ سب اس کی خبر دینا چاہتا ہے, تو دوڑو لکھو سنو اس کی بات. اور جہاں اس کی آواز نہیں جا رہی وہ اریا نظر آ رہا ہے کھڑا ہوا, اسی لیے اسے نذیر اریا کہتے تھے, خبردار کرنے والا, وارن کرنے والا جو بالکل ننگا ہو گیا, نذیر اریا. حضور نے اس میں صرف یہ کمی کی کہ ظاہر بات ہے کہ حیا کے خلاف کی بات تھی, فطرت کے مناسب تھی, آپ نے کپڑے نہیں اتارے, لیکن نعرہ وہی لگایا واہ سبا. اب لوگ جو ہے وہ آئے جمع ہوئے, اونچائی پر آپ کھڑے تھے, لوگوں نے دیکھا بھی, پھر اپنی دعوت پیش کی. اور آپ کے علم میں ہے یہ واقعات تو سب جانے بوجھے ہیں, اس بجنے میں سے سگا چچا بولتا ہے کمبل لگا لہٰذا جمع کرنا, تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہو گیا, تم نے اس کام کے لیے بھی جمع کیا تھا, ہم سمجھے تھے تم واقعی خبر تم دینے والے ہیں, تم کوئی بات بتانے والے. اور وہ چیز میں نے عرض کیا تھا وہ پہاڑی کتنی بڑی تھی کہ حضور نے پہلے یہ کہا کہ لوگوں اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے, تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے, تو میری بات مانو گے کہ نہیں؟ یعنی وہ پہاڑی اتنی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی گروہ کوئی لشکر جو ہے وہ چھپ سکتا تھا, تو اس کا ضرور ایک تو اس لیے کہ آپ بلندی کے مقام پر پہاڑی پر کھڑے ہیں, پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں, اور دوسرے یہ کہ آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں, آپ اکادے تو ربھی یہ پہلے گواہی لے کر آپ نے بات کی ہے اپنی, میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں, آخرت کے محاسبے سے ڈراتا ہوں, جس پر اس نے کہا تب من لگا لہٰذا جمع کرنا, جس پر یہ سورت نازل ہوئی ہے, تب بس یدا ابھی لہب مطلب میں اپنا انتمال ہوں اما کتوں پہ اپنا نار ذات الحب ہم رات ہوں ہم مالا سلحتوں سی جی جہاں حق لوگ مت. تو یہ میں نے دو جھلکیاں آپ کو دکھائی کہ کیسا میزل سٹارٹ ہے, کتنا دل کو توڑ دینے والا, کتنا انسان کی ہمت کے لیے سمجھیے کہ صبر آزما جس کو کہنا چاہیے, صبر کی پوری آزمائش کرنے والا یہ معاملہ ہوا ہے, جس سے کیا بات ہوا ہے. اور میں اس کو اب مختصر کر رہا ہوں, پورے دس برس کی محنت اور مشقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ذہن میں رکھیے آپ جیسا مبلغ، آپ جیسا مربی، آپ جیسا مزکی، آپ جیسا معلم نہ پہلے پیدا ہوا نہ کبھی ہو سکتا ہے. امتناع نظیر، حضور کی نظیر محال مطلب. بلکہ ہمارے یہاں بعض علماء کا اور ایک خاص مطلب فکر کا تو یہ موقف ہے کہ خود اللہ بھی اس پر قادر نہیں ہے کہ کوئی دوسرا محمد پیدا کر سکے. بہرحال یہ ایک نظائی اور اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نتیجے کے اعتبار سے جو بات ہوئی ہے حضور کی کوئی نظیر نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. لیکن آپ کی 10 برس کی محنتیں چھاپا، 10 برس کی محنتیں چھاپا، 10 برس کی سب و روز کی محنت، جس میں دن میں آپ کی مشقت ہے، ان لکا پھر نہار سفائی کا مینا، دن کے اوقات میں آپ گھوم رہے ہیں، سیٹ بریتنگ کر رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے گھر پر دستک دے رہے ہیں، رات کو قبل لے گا اللہ کلینا جس کا ہوں ابھی کچھ دن ہو کلینا اور جن اڑے ہمرت سے کو حالت رکھتی ہے. دن میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو رات کو کھڑے ہو کر ڈھولی پھیلا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں پروردگار. عمر بن الخطاب اور عمر بن حساب میں سے کسی ایک وقت میری ڈھولی پہ ڈال دی. یہ سب و روز کی محنت شاقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 برس کی، اور اس کا نتیجہ زیادہ سے زیادہ 125 یا اور بہت زیادہ کریں گے تو 150 افراد آپ کی جن جمع ہوئے. چنانچہ 10ویں سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا. یہ جو 10 سال ہو گئے آغاز ولی کے بعد، یوں سمجھیے 610 عیسوی میں ولی کا آغاز ہوا، تو لگ بھگ 620 عیسوی کو حضور نے عام الحزن، اس لیے کہ اسی سن میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں دل جوئی کرنے والی ایک وفادار، وفاکار، محبت کرنے والی اہلیہ لوزہ محترمہ تھی، اب وہ بھی نہ رہے. ظاہر ہے کہ باہر سے آدمی تکبر لے کر آتا ہے، کسی نے پاگل کہہ دیا ہے، کسی نے مجنون کہہ دیا ہے، کسی نے شاعر کہہ دیا ہے، کسی نے کہہ دیا یہ ہم پر بہت سے باتیں ہیں، انہوں نے ایک آدمی غلام کو اپنے گھر کے اندر بند کر رکھا ہے، وہ بڑا عالم و فاضل ہے، تورات اور انجیل کا جاننے والا، اور یہ اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، جانچ کر کے پھر ہم پر آ کر بہت سے باتیں ہیں کہ یہ دیر پر نہیں آئی، اور ان کو یہ سنتا ہے کہ سب کچھ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے. آپ کا قلب انتہائی حساس تھا، یہ باتیں سن کر آپ کو رنج افسوس ہوتا تھا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دل جوئی کے لیے فرما رہے ہیں، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیگتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. یہی وہ لوگ تھے جو میری راہ میں اپنی ٹانگیں بچھاتے تھے، یہی وہ لوگ جو صادق نبی کا خطاب مجھے دیتے تھے، مجھ سے انتہائی محبت کرنے والے لوگ. آج کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مشہور کہہ رہا ہے، کوئی کذاب کہہ رہا ہے، نقل کبھ کو بدلا بات شاعر کذاب الفاظ قرآن مجید میں ہے. یہ سب کچھ آپ سن کر گھر پر آتے تھے تو گھر پہ کوئی تسلی دینے والی چیز رہے گا، لیکن اب وہ بھی در نہیں. آپ کو معلوم ہے یہ واقعات بڑے اہم ہیں صرف زندگی کے، جب پہلی وحی آئی ہے حضور کے اوپر ایک دہشت کی کیفیت تاریخ تھی. عالم بشریت کا پہلا ہوا تھا معاملہ عالم ملکیت کے پاس، جبرائیل سے پہلی ملاقات غار حرا میں، اس کی طبیعت کے اوپر تمام جو ہے ایک دہشت تھی. آئے ہیں تو کانپ رہے تھے، پھر بخار چڑھ گیا ہے، اس میں کہا ہے آپ نے خشیت والا نفسی، خشیت والا نفسی، خشیت والا نفسی، مجھے اپنی جان کا دیکھا ہے، یہ کیا صورت حال ہے، یہ کیا ذمہ داری ہے جو مجھ پر آ گئی. تو وہی تھی، وہی غمخوار بھی تھی، وہی ہمت بندھانے والی بھی تھی، وہی ہے جس سے پہلے تو یہ کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کی خدمت کرے گی، آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی جو ہے خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور اس ذمہ میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، یہ واقعہ امام راضی نے نقل کیا اپنی تفسیر کبیر میں، اور یہ ہے آغاز وحی سے قبل کا واقعہ. کیونکہ حضور کی زندگی میں یہ جو دن آئے تھے 25 برس کی عمر سے لے کے 40 برس کی عمر تک، 25 برس کی عمر تک کی آپ کی زندگی بڑی مشقت کی زندگی رہی، بڑی محنت کی زندگی رہی، افلاس کی زندگی رہی، تنگدستی کی زندگی رہی، عین بچپن میں آپ بھیڑے بکریاں چلاتے رہے، اعلی فراغی چند تکوں کے لگی ہوگی کہ اپنے الفاظ میں چند تکوں کے محافظے میں اب بھیڑے بکریاں چلاتے رہے. پھر آپ ذرا بڑے ہوئے یہ کہ ابو طالب جو ہے وہ بہت ہی مفلس انسان تھے، سرپرستی تو وہ کر رہے تھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ پرورش کی ہے محمد رسول اللہ نے خاندان ابو طالب کی اپنی مزدوری سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے. پھر آپ نے تجارت کرنی شروع کی ملازمت کی شکل میں، تو یہ سب دن تھے. بابا جدہ کا آئلن فاغنا پایا، اللہ نے آپ کو کیا تندرست ہے، تو اللہ نے غنی کر دیا. غنی کس طور سے کیا؟ حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی 25 برس کی عمر میں، جو عرب کی متمول ترین خاتون، ان کی اپنی فرمائش پر یہ شادی ہوئی، انتہائی محبت کرنے والی. تو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ 25 برس سے لے کر اور 40 برس کی عمر شریف کے مابین کبھی یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور ایک دفعہ کہیں نکل گئے مکے سے باہر، مختلف وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے مابین وادیاں، ایک وادی میں آپ نے دیکھا وہ قبیلہ آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، انتہائی مخلوق الحال، دھوپ کی وجہ سے جسم سوکھ کر کانٹے ہوئے ہوئے ہیں، تن پر کپڑے نہیں ہیں. حالت دیکھ کر آپ آئے انتہائی ملول اور غمگین ہو کر، گھر میں آ کر چادر لے کر لے گئے. اب پوچھا حضرت قبیلہ نے کیا ماننا ہے، کیا مانگنا ہے؟ آپ نے فرمایا میں گیا تھا باہر فلاں وادی میں، میں نے یہ دیکھا فلاں گھاٹی میں قبیلہ ہے، پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور یہ حال ہے. حضرت خدیجہ اور فرمانے لگے کہ میرے پاس عورت نہیں ہے کہ میں ان کے لیے مدد کر سکوں. فرمایا تو حضرت خدیجہ کا خبر آپ کی اپنی دادی دولت ملی. اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ جائیے اور بڑے بڑے قریش کے جن سرداروں کے نام لیے تو ان کو بلا لائیے. حضور گئے، وہ سب آ گئے. اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگا دیا کہ جب حضور آ کر بیٹھے تو اس کے پیچھے چھپ گئے. اور پھر کہا ان سرداروں نے قریش سے مخاطب ہو کر، آپ سب لوگ گواہ رہے میں نے یہ ساری دولت محمد کے حوالے کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جیسے چاہے اسے کر. تو ایسی بیوی جس نے ساتھ دیا، میں اگر اس موضوع پر چونکہ میرے کچھ خاص احساسات میں وہ بیان کروں گا تو پھر بہت مشکل مل جائے گا. حضرت سے خبھی کا رضی اللہ اور تعالیٰ نہ کیا مقام تھا جسے ہم نے چل کر نہیں جانتے. ہمارے یہاں تو کیسے ہے گرفتار ابو بکر علی ہوشیار باش، یہ ابو بکر کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ اور اہل سنت کے نزدیک یا اہل تشہیر کے نزدیک حضرت علی کی فضیلت کسی میں گرفتار ہے، کسی میں جھگڑا ہے. اسی طرح عائشہ اور فاطمہ کا جھگڑا ہے. ایک گروہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بہت بلند کرتا ہے، اونچا رکھتا ہے. دوسرا گروہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. لیکن یہ کہ حضرت خدیجہ کبریٰ کا ذکر نہیں ملتا، بہت کم ملتا. بلکہ میں نے جب ابھی شاید 2-3 سال ہوئے جب میں گیا تھا ایران، اور وہاں کے اچھے مشاہدات میں سے تہران کے ایک بھی ساتھی، انہوں نے خالص خواتین کی یونیورسٹی قائم کی، اس کا نام رکھا ہے جامعہ الزہرا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر انہوں نے یونیورسٹی قائم کی. تو جب ایک ملاقات میں ان کا وہ ٹاپ کا اسٹاف وغیرہ جمع تھا یونیورسٹی کا، میں نے کہا کاش آپ نے اس کا نام جامعہ الخدیجہ الکبریٰ رکھا ہوتا تو چونکے. میں نے کہا دیکھیے یہ سنیوں اور شیعوں کے مابین مدرسۃ عائشہ علی بنات، یعنی جو بھی کوئی رکھے گا یہاں پہ مدرسہ بنائے گا سنیوں میں سے، خاص طور پر اہل حدیث، یعنی اسے ہم لوگ وہابی کہتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کے نام پر مدرسہ بنائے گا. بچیوں کے لیے مدرسہ حضرت عائشہ کے نام، شیعہ ہوں گے تو حضرت فاطمہ زہرا کے نام پر. لیکن حضرت فاطمہ کی والدہ حضرت خدیجہ جو صدیقۃ الکبریٰ ہے، ان کے نام کے ساتھ کبریٰ اس لیے جمع ہوا ہے، صدیق اکبر، صدیق الاکبر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقۃ الکبریٰ، جیسے حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کانا امہ صدیقہ. اس امت کی صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک بات راز کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، عام طور پر عام خطابات میں یہ باتیں نہیں کی جاتی، مجھے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کی ذات میں حضور کو صرف بیوی کی وفاداری اور وفا شعاری اور محبت نہیں دی ہے، والدہ کی شفقت بھی دی ہے. حضور محروم ہوئے بہت پہلی عمر میں، والد کو تو دیکھا ہی نہیں، والدہ کی شفقت بھی بہت زیادہ ہوئی. عمر کا فرق اتنا تھا 25 اور 40، زیادہ ہی نہیں. اور آپ کو معلوم ہے میری نانی میرے بڑے ماموں سے 13 برس بڑی تھی، 13 برس میں ان کی ولادت ہو گئی تھی، اور عرب کا معاملہ تو اور گرم ماحول کا تھا. تو کیا 15 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ کی اولاد نہیں ہو سکتی؟ اگر وہ ہوتی تو کیا وہ حضرت عمر حضور کی ہم عمر نہ ہوتی؟ اس حوالے سے دیکھیے، چنانچہ ایک بات پھر میں آپ کو اور سنا دوں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو کہ نیا تجربہ تھا عالم ملکیت اور عالم بشریت کے درمیان اتصال کا، اور جس کی وجہ سے خوف کی بھی کیفیت، ایک تشریف کا انداز، تو حضرت خدیجہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اچھا اب جب وہ آئے، وہ فرشتہ ہے یا کیا ہے، وہ بدرور ہے یا کوئی واقعی فرشتہ ہے، جب بھی وہ آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیے. حضرت جبرائیل آئے، حضور نے فرمایا وہ آ گیا. حضرت روش کیجیے، حضرت خدیجہ نے اپنے بال کھول دیے، اپنی آغوش میں حضور کو لے لیا اور پوچھا کہ کیا اب بھی نظر آ رہا ہے؟ ابھی فرمایا نہیں. فرمایا یقین یہ فرشتہ ہے، کوئی بدرو نہیں ہے،